والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر. ہمارے ہاں پورے عالم اسلام میں اور ہمیشہ اس بات سے اتفاق رہا ہے کہ ہر امت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اولیاء اللہ ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جس پر اسلام کے سارے فرقے متفق ہیں، وہ فرقے بھی جو واقعی مسلمان ہیں اور ان میں شروعات میں معمولی اختلاف ہے، اور وہ فرقے بھی جو اسلام کے نام پر مختلف رسومات کو جمع کر کے حقیقی اسلام سے محروم ہو چکے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اس بات میں وہ بھی اختلاف نہیں کرتے. ہمارے ہاں علمی اور فقہی اعتبار سے مسلمانوں کی وہ جماعتیں جو واقعی سنت نبوی پہ کاربند ہیں ان میں فروعات میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے جو بالکل قدرتی ہے اور ہونا چاہیے. اس کا اثر ان کے وضو کے طریقے پہ بعض اوقات پڑتا ہے، بعض اوقات نماز کے اوقات میں تقدیم و تاخیر پہ پڑتا ہے، بعض اوقات رفع یدین کی صورت میں نمودار ہوتا ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے ہاتھ اٹھانے چاہیے کہتا ہے نہیں، بعض اوقات آمین بالجار کی صورت میں ایک طبقہ کہتا ہے آمین جار سے کہی جائے دوسرا کہتا ہے نہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس بات پہ وہ بھی متفق ہیں، ہر امت میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور اس امت میں بھی اولیاء اللہ ہیں، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں. تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف اولیاء اللہ کے اوصاف کی تعیین میں ہے. سب سے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ ہر مکتب فکر ولی اللہ کے لیے ایک الگ سی صورت تشکیل دیتا ہے، ڈھالتا ہے، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنے خیالات میں. اور پھر دوسرا اختلاف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب ان سے اخذ برکات کی باری آتی ہے کہ فیض کسے کہتے ہیں اور اولیاء اللہ سے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے اور وہ شے کیا ہے. ان آیات مبارکہ میں قرآن حکیم نے اس بات کی تعین فرما دی ہے کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں اور ان سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیا حاصل کیا جانا چاہیے اور فیض کسے کہتے ہیں. یہ دونوں باتیں قرآن حکیم نے یہاں حل کر دی ہیں. اور قانون بھی ہے وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ, اگر تمہیں کسی بات میں اختلاف ہو، بات الجھ جائے تو اس بات کو اللہ کے حضور پیش کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرو، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا، تمہیں اصل بات سامنے آ جائے گی. تمہارے بنی اسرائیل میں گمراہی پھیلی، لوگوں میں بت پرستی کا رواج ہوا، بادشاہ کو ذل الہی اور اللہ کا سایہ اور اللہ کا نمائندہ کہتے کہتے لوگ حلول کے قائل ہو گئے اور بادشاہ کے وجود میں اللہ کا تصور قائم ہو گیا اور وہی مسجود بن گیا قوم کا. تو کچھ لوگوں نے جو نبی نہیں تھے، اس زمانے میں کوئی نبی موجود نہیں تھا، لیکن وہ ولی ضرور تھے. اور ولایت جو ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ قصبی چیز ہے. نبوت وحبی ہوتی ہے. وحبی اور قصبی میں یہ فرق ہے، جو چیز وحبی ہوتی ہے اس کے لیے حاصل کرنے والے کی کوئی محنت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے اسے عطا کر دی جاتی. قصبی چیز میں محنت کی بات نہیں، بات طلب کی ہے، بات عنابت کی ہے، بات جستجو کی ہے، بات آرزو کی ہے. وہ آرزو، وہ طلب، وہ لینے والے کی طرف سے ہوتی ہے، دیتا اللہ ہی ہے، اسے بھی ملتی، اسے بھی وابی طریقے سے ہی ہے. اللہ کریم اپنی محنت، اپنی اس نعمت کو بغیر کسی محنت اور معاوضے کے، کیونکہ انسان تو اتنی محنت بھی نہیں کر سکتا کہ جتنی چیزیں اللہ کی دی ہوئی وہ روزمرہ اپنے بدن میں جو چیزیں استعمال کرتا ہے، طاقت، قوت، صحت، نگاہ، سنوائی اور مختلف نعمتیں، ان سے جتنا فائدہ اٹھاتا ہے ان کی قیمت کا شکر ادا نہیں کر پاتا. لیکن جب وہ دل سے یہ طے کر لیتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، اللہ کی پناہ چاہیے، یہ اس کی محنت ہوتی ہے ساری. اس لیے ولایت کو قصبی کہتے ہیں. ولایت ہوتی کیا ہے؟ اس کی تعین اصحاب کہف کے اس قصے نے ارشاد فرما دی. چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں اس کے شان نزول اور اس میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اور میرے خیال میں سارے لوگ جانتے ہیں روز بم اکثر یہ عام بیان ہونے والی روایات ہیں جو ہر مقرر، ہر واعظ، ہر عالم بیان کرتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں نخن نقص علیک نبأهم بالحق, اے میرے حبیب میں آپ کو ان کی کھری کھری بات بتاتا ہوں. چند سوال تھے جو یہود مدینہ کے کہنے پر اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان کا جواب دیں. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور یہ کیا قصہ. اللہ کریم فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو اور کھری بات بتاتا ہوں. انہم فتیتن, چند جوان تھے، چند لڑکے تھے، چند نوجوان تھے. آمنوا بربہم،
ان کا کمال یہ تھا کہ انہیں اپنے پروردگار پر ایمان نصیب تھا. ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہی جسے میں نے طلب و آرزو کا نام دیا ہے، جسے میں نے خواہش و جستجو کہا ہے، وہی ایمان ہوتا ہے. عام آدمی کا تجزیہ ایمان کے بارے یہ ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں جیسا وہ ہے، جیسا نبی کریم نے بتایا ہے کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، معبود برحق ہے، میرا رب ہے، یہ سب یہ کہہ دینا ایمان ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اس طرح سے پہچاننا کہ جو پہچان انسان کو اس کے نام پہ فرشتہ کر دے، اس کا دیوانہ بنا دے، اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہ ہو سکے. اور یہ حق ہے کہ جس کسی کو ذرا برابر اللہ کی معرفت نصیب ہوئی اور جس نے ذرا برابر اسے پہچانا، پھر وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتا. پھر آپ اس کو کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کی یاد کو چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دو، اور دوسری طرف بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے، بڑی عیش ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے فضول ہے. وہ پہچان جو دل میں اللہ کی آرزو اور طلب پیدا کر دے، اس پہچان کو قرآن حکیم ایمان کہتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ ہیرا ہے، کانچ نہیں ہے. اور اگر وہ جانتا ہے کہ ہیرا کیا ہوتا ہے اور یہ اصلی ہیرا ہے، تو اس کے دل میں کیا اسے پانے کی آرزو پیدا نہیں ہوگی؟ اب اس کے دل میں آرزو پیدا نہ ہونے کے دو ہی سبب ہے، یا تو اسے یہ یقین نہیں کہ یہ ہیرا ہے، اور اگر یہ یقین ہے تو اسے یہ خبر ہی نہیں کہ ہیرا ہوتا کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اور اس میں کیا خصوصیات ہوتے ہیں، پھر وہ اس سے واقف نہیں. لیکن اگر وہ اس طرح سے جانتا ہے کہ اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ہیرا ہے اور ہیرے کی خصوصیات اور کمالات سے بھی واقف ہے، تو بڑا اس کے دل میں اسے پانے کی آرزو کیوں نہ ہوگی؟ اگر یہ حال کسی ایک پتھر کا ہے، یہی حال ایک دھات کا، سونے کا ہو سکتا ہے، یہی حال پیسے کا، دولت کا ہو سکتا ہے، تو ذات باری کے مقابلے میں مخلوق کو لانا تو حماقت ہے. اگر ایک شخص اس ذات بے ہمتا کو جانتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی قلبی کیفیت کے مطابق بھی جانتا ہے، تو اس سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتا. اسے ایمان کہا گیا ہے. بات بڑی نہیں تھی، نہ وہ کوئی زاہد پارسا تھے، نہ کوئی وہ بڑے مجاہدہ کرنے والے لوگ تھے، نہ کوئی وہ بہت بڑے نامور عالم، کچھ بھی نہیں تھا. ان ہم سے کیے تو ان کو چند نوجوان تھے. کوئی کوالیفیکیشن قرآن حکیم نے، کوئی خصوصیت، کوئی ان کی خاص بات نہیں بتائی کہ ان کے قد اچھے تھے یا ان کی علم اچھا تھا یا ان کا بہت بڑا عمل اچھا تھا یا بہت بڑا مجاہدہ تھا یا بڑے نفلے پڑھتے تھے یا بڑے روزے رکھتے تھے یا بہت جہاد، کچھ بھی نہیں. ان میں ہم فطیت الوطن نوجوان تھے، لیکن ایک کمال تھا ان میں، آمنو بے رب پروردگار کو مان لیا. سب سے بڑا کمال ان کا یہ تھا کہ انہیں اللہ کی عظمت پہ یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا. اور یہ اعتماد ایسی عجیب نعمت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہیں تو اعتماد ہوا ان کی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا وہ سوچ سکتے تھے. وہاں تک سفر تو انہوں نے کیا. وزدناہم ہدا، اور انہیں پاگل بنانا یہ ہمارا کام. اس نے زیادتی پھر ہم نے کر دی کہ اس نے انہیں ساری کائنات کو ٹھکرانے پر مجبور کر دیا، لیکن میرے نام کو ٹھکرا نہ سکے.
ان کا سرمایہ تو یہی تھا، جتنی ان کی سوچ تھی، جتنا ان کا علم تھا، جتنا ان کا مطالعہ تھا، جتنا ان کا ذہن تھا، جتنی ان کی جرأت تھی، اس کے مطابق انہوں نے لیکن اپنے پروردگار، انہوں نے مجھے مانا ضرور، میں نے اپنا آپ زبردستی نہیں منوایا، مانا انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق مانا، جتنا ہم ہوگا ہم نے اپنی شان کے مطابق ان کے سینے میں انڈیل دیا. فرمایا بس اتنی سی بات تھی، ہم نے کیا ڈالا. اللہ نے پھر اس کی تعبیر بتائی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے کہاں پہنچا ان کو. فرمایا وربطنا علی قلوبہم، میں نے ان کے دل کو اپنی تجلیات ذاتی سے بہراور کر دیا، میں نے اپنی ذات کا رابطہ استوار کر دیا ان کے قلوب کے ساتھ. ورنہ فرمایا چند نوجوان اپنا پورا خاندان بھی ہو، اپنی ایک آبرو بھی ہو، اپنے بہن بھائی بیوی بچے بھی ہوں، اپنا ماں باپ، اپنا خیش و اقارب، اپنا کنبہ بھی رکھتے ہوں، اپنا گھر بار، اپنے پیار کرنے والے لوگ، اپنے محبوب بھی رکھتے ہوں، پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر ان سب کو چھوڑ کر وہ دشمنی مول لے، وہ بھی اپنی پوری قوم سے، اپنے زمانے کی سلطنت سے، اپنے زمانے کے حکمران سے، ایک شہنشاہ سے، تو اس کے لیے ان کے پاس تو بہت بڑی طاقت ہونی چاہیے. فرمایا ان کے پاس طاقت یہی تھی، وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم نے ان کے دل کے ساتھ رابطہ استوار کر لیا، اپنی تجلیات کا معبد بنا دیا ان کے قلوب کو. وہ رابطہ جو تجلیات ذاتی کا تھا، اس نے ان میں وہ جرأت رندانہ پیدا کر دی کہ سرے میدان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے جو تم کہتے ہو، یہ سلطان و میر، یہ لاؤ لشکر، یہ مال و دولت، یہ کرو فر، یہ سب اس کی عطا ہے، رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی یہ دیا ہے اور جس نے ہمیں بھی وجود دیا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا رب قبول نہیں کریں گے، اور ہمارا رب تو وہ ہے جو ارض و سما کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے کہا اگر ہم بھی کسی اور کو رب مان لیں تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہی ٹھکرائے جائیں گے، پھر ہم بھی جھوٹ کہنے والے ہو جائیں گے. اگر ہم بھی ساری قوم کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں تو پہلے تو جھوٹے ہو، پھر ہم بھی جھوٹے ہو جائیں گے، اس کی عظمت میں کوئی حرف نہیں آئے گا. تو ولایت کیا ہے؟ بندوں کا وہ فیصلہ جو ایک لمحے میں وہ کرتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، اور اللہ کی وہ عطا جو عمر بھر اسے نصیب ہوتی رہتی ہے اپنا بندہ بنا کر. ولایت ولی اللہ کو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک کار نہیں کر دیتی، بلکہ اس کی ذات کو فنا کر دیتی ہے اللہ کی عظمت کے سامنے. اس کی اپنی رائے، اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی آرزو، اس کی اپنی طلب، اس کی اپنی جستجو مر جاتی ہے، اور دل جو ہے وہ دست باری میں چلا جاتا ہے. وہ آدمی وہ چاہتا ہے جو اللہ چاہے، اس کی اپنی کوئی آرزو نہیں رہتی، اپنی کوئی طلب نہیں رہتی، اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی. یعنی ولایت کیا ہے، محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. ولایت نام ہے انسان کے مٹ جانے کا، اس کی ہستی کے مٹ جانے کا، اس کی طلب و آرزو کے مٹ جانے کا، اس کی خواہش و جستجو کے مٹ جانے کا، اور ساری چیز کے چلے جانے کا اللہ کریم کے دست قدرت. اور ولی کا فیض کیا ہے؟ وہی دیوانگی جو اسے عطا ہوئی.
یہ سارا فضول جو فیصلہ ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تو دولت ملے گی، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تو اولاد ملے گی، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تو صحت ٹھیک ہو جائے گی. ہم نے تو بے شمار بزرگوں کے دروازے دیکھے، کسی کو خود صحت مند نہیں پایا، لوگوں کو صحت کہاں دیتے ہیں. ہم نے تو جہاں دیکھا اللہ کے بندوں کو دنیاوی اعتبار سے بھی پریشان حال ہی دیکھا، اور دنیا والوں کو ان پر ظلم کرتے ہی دیکھا. اور وہ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی کوئی دھاگ دوڑ نہیں کرتے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بے شمار موجیں اٹھ کر کنارے کی چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر پلٹتی رہتی ہیں، اور کبھی کسی موج کے پیچھے کوئی چٹان بھاگتی نہیں دیکھی. آباد ساتھ زمانہ ان لوگوں سے ٹکرا ٹکرا کر سر پٹک پٹک کر پلٹتے رہتے ہیں، لیکن وہ انہیں اہمیت ہی نہیں دیتے کہ دو قدم ان کے پیچھے بھی چلیں، ان سے کوئی سمجھوتا ہی کر لیں، کسی کی منت ہی کریں، کسی کی خوش آمد کر لیں. کچھ نہیں کرتے، انہیں اپنے کام سے کام ہوتا ہے. ایک دیوانگی ایک جنون ان کے پاس ہوتا ہے جسے اللہ کریم نے ربط کا نام دیا ہے. وربطنا علی قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کے ساتھ ذات باری کا رابطہ ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے روبرو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. نہ انہیں برادری اور رشتہ داری روک سکتی ہے، نہ انہیں زمانے کے رسم و رواج روک سکتے ہیں، نہ انہیں عزت و بے عزتی کا کوئی مسئلہ روک سکتا ہے، نہ انہیں لوگوں کی شہرت اچھی یا بری روک سکتی ہے، نہ انہیں مال و دولت کی فکر روک سکتی ہے، نہ انہیں کسی حکمران کی جبروت اور اس کی سطوت روک سکتی ہے، نہ انہیں کسی ظالم کا ظلم باز رکھ سکتا ہے، اور نہ کسی کی منت و سماجت انہیں اس دروازے سے اٹھا سکتی ہے. ساری کائنات ان کے لیے بے اثر ہو جاتی ہے سوا ایک نام کے، ایک ذات کے، ایک ہی ذات کی آرزو اور طلب اور جستجو کے، باقی سب کچھ ان کے لیے نہ ہونے کے برابر رہ جاتا. قوم سے جب کہہ ہی دیا اور بڑے کھلے لفظوں میں کہا، آلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہا، ایسے دیکھو ہماری قوم کو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سر دروازے پہ اپنا سر پٹک رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہاں سے مال ملے گا، یہاں سے دولت ملے گی، یہاں سے عزت ملے گی، یہاں سے شہرت ملے گی. اور اگر کوئی دوسرا یہ نعمت ہے ڈانٹنے والا ہے تو اس پر یہ دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ مخلوق تو خود لینے والی ہے اور سارے خود مخلوق ہیں. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے مقابلے میں بغیر کسی دلیل کے کسی دوسرے کی اطاعت اختیار کی جائے. پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ الگ ہے، ہم اور یہ مل کر نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ جہاں ان کے سر جھکتے ہیں وہاں ہمارا سر نہیں جھکنا چاہیے، اور جس بارگاہ میں ہماری پیشانی جبین نیاز خم ہوتی ہے وہاں ان کے سر اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. پھر انہوں نے آپس میں کہا، وَإِذَا تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے بغیر جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں، ہم کو چاہیے انہیں بھی ٹھکرا دیں، اور اس کے ساتھ اس پوری قوم کو ٹھکرا دیں جو اللہ کے دروازے سے ناآشنا ہے. ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، تو پھر ہم جائیں کہاں؟ فرمایا، آبادی اگر ان کے پاس ہے تو ہم ویرانے میں چلے جائیں گے. آبادی چھوڑی جا سکتی ہے، گھر چھوڑا جا سکتا ہے، آرام قربان کیا جا سکتا ہے. یہ نام و نموس، یہ عارضی اور جھوٹی عزت و آبرو، یہ رسومات ترک کی جا سکتی ہیں، لیکن اس ذات کے لیے ہمیں ویرانہ بھی کسی گلشن سے کم نہیں. فاعودوا الی الکہف، چلو غار میں چلتے ہیں. محلات نہ صحیح، کھنڈر بھی نہ صحیح، راہر تو ہے آبادی نہ صحیح، ویرانہ تو ہے، کھانا پینا نہ صحیح، فاقہ مستی تو ہے، لیکن اس فاقہ مستی میں، اس ویرانے میں، اس غار میں اس کی یاد تو ہے، اس کے دروازے پہ سر پہ رکھیں گے، اس کا نام تو لیں گے، اور یہ آبادیاں، یہ دولت مندیاں، یہ خزانے، یہ عمارت، یہ محلات ہم سے ہمارے رب کا نام بھی چھین لیں گے، یہ سودا ہمیں پسند نہیں ہے. چلو غار میں چلتے ہیں، اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنی رحمت کو تمہاری غار پہ بھی متوجہ کر دے اور تمہارے لیے وہاں بھی زندگی کو آسان کر دے. جو شہروں میں آبادیوں میں زندگی بانٹتا ہے، ویرانے اس کی پہنچ سے، اس کی نگاہ سے دور نہیں ہے. اس کی قدرت وہاں بھی ویسی جاری و ساری ہے جیسی آبادیوں میں ہے. تو چلو اگر آبادی ان کے پاس ہے تو ویرانہ اپنے لیے صحیح ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بے شمار اسباب پیدا کیے ہیں جن پر انسانوں کو دسترس دی ہے. انسان فضاؤں میں اڑتے ہیں، انسان ایک جگہ کی بات کو آنے بعد میں دنیا کے دوسرے سرے پر پہنچا لیتے ہیں. انسان نے بے شمار ترقی کی، لیکن انسانیت مادی ذرائع میں تحقیق کر کے مادی وسائل کی مختلف صورتیں بناتی رہتی ہے. یہاں تک تو میں نے انسان کو جرت دی ہے، لیکن جو لوگ میری ذات میں فنا ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ نہیں، میں کرتا ہوں. اور فرمایا جب میں کرتا ہوں تو دیکھو تمہاری کسی سانس نے سورج کا راستہ نہیں بدلا ہوگا، لیکن جب وہ دیوانے چند میرے دروازے پر، میری امید پر، میری آس پر، میری مدد کی خواہش پر جب اس ویرانے میں وہ لیٹ ہی گئے تو دیکھ لے میں نے سورج کو کہہ دیا کہ طلوع ہوتے وقت اس طرف کا کندھا دبا کر نکلنا اور غروب کے وقت ذرا اس طرف جھک کر جانا، کبھی ان پر دھوپ نہ پڑنے پائے. یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ اسباب کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوتے بلکہ اسباب ان کی منشا کو دیکھ دیکھ کر بدلتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب کیا ہو رہا ہے. وہ وسائل و اسباب جن کے پیچھے دنیا ماری ماری پھرا کرتی ہے، وہ وسائل و اسباب ان وجودوں کو تلاش کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے کام کیسے آئیں. فرمایا یہ کرامات جن کو تم سمجھتے ہو، یہ ان کی خواہشات نہیں ہوتی، وہ ان کرامات کے حصول کے لیے میری بارگاہ میں نہیں آتے، وہ ان کمالات کو، ان شوبدہ بازیوں کو دکھانے کے لیے نہیں آتے، وہ تو اپنی ذات سے گزر چکے ہوتے ہیں. پھر یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ان پہ دھوپ آنے لگے تو ہم سورج کا راستہ بدل دیں اور انہیں اٹھنے کی تکلیف نہ دیں. یہ تو ہمارا کام ہے. بطر الشمس اذا طلعت تزاور و انتہى فیم، تو دیکھے گا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان اس غار کو بچا کر نکلتا ہے. سارے دن کا سفر کرتا ہے لیکن اس کی نگاہ غار پہ رہتی ہے، انہیں دھوپ تنگ نہ کرے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، غروب ہونے تک دامن بچا بچا کے گزرتا ہے، انہیں دھوپ بھی پریشان نہیں کرتی. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اگر اس سے تلاش کرنا ہے تو یہ ولی کی کرامت، عظمت الہی کی بات یہ ہے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ ہی جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے. اس وقت جس کے دل میں بنیادی طور پر، وہ جو ذاتی طور پر یہ طے کرے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، جو یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کی طلب میں، اللہ کی آرزو میں، اس کی رضا کی تلاش میں سب کچھ ہی ہار دینا چاہیے، اسے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو جس کے دل میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، جو خود یہ طے نہیں کر سکتا، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کے لیے کوئی نہ ولی ہوتا ہے نہ مرشد، نہ کوئی ہادی ہوتا ہے نہ رہنما، نہ کوئی واعظ ہوتا ہے نہ مبلغ، کوئی بھی اس کے کسی کام نہیں آ سکتا.
یہ سارا معاملہ انسان کے ذاتی فیصلے سے منحصر ہے. ہر واعظ، ہر مقرر، ہر پیر، ہر مولوی، ہر استاد، ہمیں اس کے فوائد اور اس کے نقصانات سے آگاہ تو کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ کرنا ہمارا اپنا ہی کام، کوئی ہمارے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا. اور جب تک ہمارا فیصلہ اس قوت کا نہیں ہوتا کہ وہ ہماری ذات کو، ہمارے کردار کو اور ہماری سوچ کو متاثر کرے، تب تک اس پر ہدایت مرتب نہیں ہوتی. تو ولی سے وصول برکات کے لیے بنیادی طور پر اس فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان اپنے دل میں طے کرتا ہے. کوئی ولی، کوئی نبی زبردستی کسی سے فیصلہ نہیں کرواتا. یہی مفہوم ہے اس آیہ کریمہ کا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. اس نے انسان کو یہی اختیار دیا ہے کہ ایک حسین کائنات کے سامنے بکھیر کر دوسری طرف اپنی ذات کی جلوہ نمائی کا اہتمام کر دیا. اب یہ اس پر ہے کہ وہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے. اگر یہ فیصلہ کر لے تو انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو آپ کا کام ہے اسے آپ صراط مستقیم پر لا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ خود فیصلہ نہ کرے تو زبردستی نہیں، یہ فیصلہ اسی کا ہے. تو جب یہ بات آقا امامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آپ بھی اس پر زبردستی فیصلہ مسلط نہیں فرما سکتے، خود اللہ نے نہیں فرماتے تو کوئی پیر حکیم کیا کر لے گا، کسی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک انسان خود یہ طے نہ کر لے. اور اگر یہ طے کر لے اپنے نہاں خانے دل میں، تو پھر اللہ اس کے اس طرح کام آتے ہیں کہ وہ درد جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. انسان تو انسان، فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کتا بھی لگ جائے تو وہ بھی برکات سے محروم نہیں رہتا. اس لیے وہ مکمل ہو جاتا یہ نہیں رہے گا کہ استعمال فرمانے کو لیتے اور سو گئے. ہم نے انہیں صدیوں کی قید سے آزاد کر دیا، شب و روز کے جنجال سے انہیں بالا تر کر دیا. سورج روز طلوع ہوتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، موسم روز بدلتے ہیں، آندھیاں اور طوفان بھی آتے ہیں، آرام سے چلنے والی اور خوشبو بکھیرنے والی ہوائیں بھی چلتی ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی نکلتی ہے، لیکن وہ ساری گردش دوران سے آگے مزے کی نیند سوتے ہیں. اور فرمایا یہ ہمارا کام ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ ان کے پہلو کو بلواتے رہے. فرمایا وہ نقلب ہم ذات الیمین و ذات الشمال، میں خود ان کے پہلو پر پلٹتا رہتا ہوں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. پھر وہ تو فرمایا میرے دیوانے تھے ہی، انہوں نے تو یہ فیصلہ کر ہی لیا. ان کے ساتھ ایک کتا چلا آیا تھا، فرمایا میں نے اس کتے کو بھی اپنی رحمت سے محفوظ کر دیا، میں نے اسے بھی ضائع نہیں ہونے دیا، میں نے اسے بھی گردش دوران کی جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا. صدیاں بیت گئی لیکن دیکھ لو وقلب ہم باسط ذرا ہے دل رسید، ان کا کتا بھی اسی طرح سالم غار کے دہانے پر بیٹھا ہے. زمانہ اسے بھی فرسودہ اور برا نہیں کر سکا، اسے بھی تباہ و برباد نہیں کر سکا. سورج کی تمازت یا طوفانوں کی تیزی اس کتے کو بھی پریشان نہیں کر سکی، اس لیے کہ وہ تو میرے طالب تھے ہی، یہ میرا طالب نہ صحیح ہے، ان کا طالب تو تھا. اس نے میری ذات کو پہچاننے کا شعور نہ صحیح، لیکن اسے انہیں جاننے کا شعور تو تھا. ان کے دروازے پر تو بیٹھا ہے، تو ورنہ میری رحمت ایسی وسیع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں رجال الراجش کا جلیسوں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بے نصیب نہیں رہتا. تو فرمایا ولایت یہ ہے کہ کوئی جہان کی آرزو کو نچھاور کر دے اس کی رضا کو پانے کے لیے، کسی میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور پھر اسے اس طرف سے رابطہ نصیب ہو جائے تو وہ ولی اللہ ہے. اور اس سے لینا کیا ہے، فیض کسے کہتے ہیں، اسی طلب و آرزو کو، اسی کرم و رحمت کو، اسی شفقت الہی کو، اسی کیفیت کو پانا یہ ولی کا فیض ہوتا ہے. فرمایا ان سے تو ایک کتے نے بھی یہ برکت حاصل کر لی کہ زمانے کی جکڑ بندیاں اس پر اثر انداز نہ ہو سکے. تو انسان اگر خلوص کے ساتھ کسی ولی کے دروازے پہ جم جائے, شرط یہ ہے کہ وہ بھی ولی ہو, تو انسان کتنی بڑی نعمتیں پا سکتا ہے اس کا تو اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن ان نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. یہ دال روٹی, یہ صحت و بیماری, یہ بہت سستی چیزیں ہیں, بہت عام چیزیں ہیں, بہت گھٹیا چیزیں ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جن سے کافر بھی ڈیل کرتا. آپ مرض کی صحت پانے کے لیے کسی کافر ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں, آپ دولت کمانے کے لیے کسی کافر کے دروازے پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ اقتدار پانے کے لیے کسی کافر کی منت بھی کر سکتے ہیں. اگر یہی کچھ آپ کو اللہ کے دروازے سے یا کسی ولی اللہ سے نصیب ہوا اور اسے آپ نے فیض سمجھا, تو اس کافر میں اور ولی میں فاصلہ کتنا رہا, فرق کیا رہا؟ ولایت وہ نعمت ہے جو صرف ولی کے پاس ہوتی ہے, اور وہ ہے قرب الہی. اور نصیب بھی وہیں سے ہو سکتی ہے. یہ ایک درد ہے جو دلوں کو وہ مرض دیتا ہے جو شفا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے, وہ بیماری لگا دیتا ہے جو دوا سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور زمانے کی جکڑ بندیوں سے, زمانے کی رسومات و رواجات سے, اور جب تک ہر آدمی اپنا امتحان کر سکتا ہے, جب تک کسی کے دل میں یہ بات رہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں, اللہ کی اطاعت کروں, اللہ کے کہنے پر عمل کروں, تو لوگ کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہے گا, تب تک اس نے دل سے فیصلہ ہی نہیں کیا. اطاعت کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے جو اس طرح کے تمام خوفوں سے انسان کو اوپر لے جائے اور دنیا کی کوئی قید اس کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے. تو قرآن اصطلاح میں یہ ولایت ہے, اور ایسے ہی اوصاف کا اس سے آگے حاصل کرنا جو ہے یہ فیض ہے, برکات ہے. اس کے علاوہ ساری دنیا داری ہے, خواہ کوئی پیر کرے, عالم کرے, میں کروں, آپ کریں, سب ہیرا پھیری ہے, سب دنیا داری ہے. اصول زر کے ہیلے اور بہانے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور جھوٹ ہے, دوسرے کے ساتھ بھی, اپنے آپ کے ساتھ. اللہ کریم نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اپنی کتاب کی صورت میں, ہم پر بہت بڑی مہربانی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں, اور اس نعمت کو اس امت پر عام کر دیا. ہر مسلمان اس دولت کو پانے کی استعداد رکھتا ہے, شرط وہی دل کا فیصلہ ہے, اس کے بعد اس کا کرم بڑھ کر تھام لیتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.